أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم رمضان مبارک میں ایک لمبے انتظار کے بعد بالآخر وہ جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے آ ہی جاتا ہے. لمبا انتظار اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جنہیں نمازوں کی عادت نہ ہو, جنہیں جمعہ پہ جانے کی عادت نہ ہو, جنہیں روزے رکھنے کی عادت نہ ہو, ان کے لیے تو سال بھر میں یہ ایک ہی جمعہ ہے جو ان کے لیے سب قسم کی خوشیوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے. بس سارا سال اس جمعہ کا انتظار کرتے ہیں اور پھر رمضان مبارک میں اس جمعہ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا ہوا ہے, یعنی رخصت ہونے والا جمعہ یا رخصت کرنے والا جمعہ. کسی طرح بالآخر وہ جمعہ آیا کہ رمضان رخصت ہوا اور رمضان کے نتیجے میں جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں ان پابندیوں سے گویا چھٹکارا نصیب ہوا. ایک یہ وہ تصور ہے جو عامی تصور ہے, اور ایک وہ تصور ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہتھکڑیاں تو لگتی ہیں مگر شیطان کو, پابندیاں تو عائد ہوتی ہیں مگر شیطان پر, اور مومن کے لیے تو یہ جنتوں کی خوشخبریاں لے کر آتا ہے. یہ دو متقابل متصادم تصورات ہیں جو جب سے اسلام آیا ہے اسی طرح اگر آغاز سے نہیں تو کچھ عرصے کے بعد مسلسل رائج چلے آ رہے ہیں. جمعۃ الوداع کے متعلق جو یہ تقدس کا تصور ہے یہ میں نہیں جانتا کب سے شروع ہوا, لیکن جمعۃ الوداع کے تقدس کا جو تصور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے, اس کی تاریخ بہت گہری دکھائی دیتی ہے. ایک لمبے عرصے سے روایتاً اس تقدس کے قصے چل رہے ہیں. اس خیال سے میں نے کہا دیکھ سوچا کہ اس دفعہ جب رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع پر آپ سے بات کروں تو احادیث میں سے اس جمعے کی برکتوں کا ذکر نکال کر بطور خاص تحفتاً آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن بہت علماء بٹھائے, بہت کتابیں حدیثوں کی دیکھیں, اشارتاً بھی کہیں جمعۃ الوداع کا ذکر نہیں ملتا. جمعے کی برکتوں سے متعلق مضامین احادیث میں بکثرت ملتے ہیں, لیکن ہر جمعے کی برکت سے متعلق وہ مضامین ملتے ہیں. مگر یہ تصور کہ گویا مسلمان ایک آخری جمعہ کا انتظار کر رہے ہوں اور اس جمعے میں برکتیں ڈھونڈنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں, یہ تصور احادیث نبوی میں سنت میں کہیں اشارتاً بھی مذکور نہیں. ہاں آخری عشرہ کی برکتوں کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے, اور جمعہ کی برکتوں کا سارے سال میں جہاں بھی جب بھی جمعہ آئے اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے. بس یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان بھائی خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, جن کو بد نصیبی سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں, جو سال میں ایک ہی مقدس دن کی تلاش میں تھے اور آج اس دن کی خاطر غیر معمولی طور پر مساجد میں اکٹھے ہو گئے ہیں, ان تک یہ میری آواز پہنچے گی اور آج پہنچے گی پھر شاید نہ پہنچے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دوبارہ ان کو پھر مسجدوں میں آنے کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں. لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کو بتاتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا کوئی خاص تقدس نہ قرآن میں مذکور ہے, جمعۃ الوداع کا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ احادیث میں مذکور ہے, نہ سنت سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام کے عمل سے بعد میں ثابت ہے. بس جس دن کا آپ نے انتظار کیا تھا وہ تو اس پہلو سے خالی نکلا, لیکن جمعۃ المبارک کے تقدس کا بہت ذکر ملتا ہے, قرآن میں بھی ملتا ہے احادیث میں بھی ملتا ہے, اور یہ ہر جمعہ ہے جو ہر ہفتے آپ کے سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ نمازوں کے تقدس کے ذکر سے تو قرآن بھرا پڑا ہے. جمعہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے, یعنی جمعۃ الوداع تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے, جمعۃ المبارک ہر ہفتے آتا ہے, اور نماز دن میں پانچ مرتبہ آتی ہے, اور اس پانچ مرتبہ آنے والی چیز کا اس کثرت سے قرآن میں ذکر ہے کہ کسی اور عبادت کے اس طرح ذکر نہیں ہے. تو اس برکتوں سے بھری ہوئی ایک اعمال کا خزانہ ہے, بھرا ہوا برکتوں سے بھرا ہوا اعمال کا خزانہ ہے, نیک اعمال کا خزانہ, اسے تو منہ موڑ لیتے ہو اور سارا سال ایک جمعے کا انتظار کرتے ہو, جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس جمعے کی کوئی اہمیت کہیں مذکور نہیں. تو کم سے کم اس جمعے سے یہ برکت تو حاصل کر جاؤ کہ جان لو کہ عبادت ہی میں برکت ہے, عبادت ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل ہیں, عبادت ہی سے اس کی رضا وابستہ ہے, عبادت ہی سے دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر وابستہ ہے, اور مومن کے لیے عبادت ہر روز پانچ مرتبہ فرض کی گئی ہے. روز مرہ کی زندگی میں جب آپ مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بہت بڑی ہیں, اور یوں لگتا ہے جیسے بے وجہ اتنی بڑی مساجد بنا دی گئی. لیکن آج وہ دن ہے جب آپ کسی مسجد سے گزر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ مسجدوں سے نمازی چھلک چھلک کر باہر آ گئے ہیں, گلیاں بھر گئی ہیں, बाजार बंद करने पड़े हैं, लाहौर हो, कराची हो या दुनिया के और बड़े बड़े शहर, वहाँ मसाजिद के बाहर जो बाजार या गलियाँ मुलक हैं, मुलका हैं, साथ लगती हैं, वहाँ बाज दफ़ा देखेंगे कि साहिबान लगाए गए हैं और जगह जगह ब्लॉकेट करके सड़कों को बंद किया गया है। आज यहाँ नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। ये वो नमाजी हैं जिनके मुतल्लिक खुदा ताला को तवक्को है कि हर रोज 5 वक्त जहाँ मस्जिद मुयस्सर आए वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि एक वो तसव्वुर है जो कुरान और सुन्नत का है, इबादतों के मुतल्लिक, रहमतों और बरकतों के मुतल्लिक, रिजवानुल्लाह के मुतल्लिक, और एक वो है जो आम दुनिया में राइज है और मुसलमान समझते हैं कि यही एक गुर है निजात पाने का। इन दोनों में कितना फ़र्क है। हकीकी निजात खुदा की अतात में है और खुदा की अतात इबादत के बगैर नसीब नहीं हो सकती। इबादत पहला दरवाज़ा है जो अतात के लिए कायम फरमाया गया है। इस दरवाजे से दाखिल हो गए तो फिर सारी अतातों की तौफीक मुयस्सर आ सकती है। जिसने ये दरवाज़ा अपने पर बंद कर लिया उसके लिए कोई अतात नहीं है। नमाज की अहमियत के ऊपर हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़ोर दिया है और फिर नमाज बा जमात की अहमियत पर कि एक मौके पर सुबह की नमाज के बाद आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो आज भी यानी इस वक्त भी सुबह की नमाज के वक्त कुछ लोग हैं जो घरों में सोए पड़े हैं और अगर खुदा की तरफ से वो इजाज़त होती तो मैं ये बाकी जो नमाजी थे इनके सरों पर लकड़ियों के गट्ठे उठवाता और उनको उनके घरों में जला देता, मगर मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, मैं दारोगा नहीं बनाया गया। अब हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शफीक दिल आपको दुनिया में ढूंढे से कहाँ मिलेगा, तसव्वुर में नहीं आ सकता। अल्लाह ताला फरमाता है वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, अज़ीज़ुन अलैहिम आनितुम, ये फरमाया बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। जब भी खुदा के बंदों को कोई तकलीफ पहुंचती है यानी ए लोगो खुदा के बंदो अज़ीज़ुन अलैहिम आनितुम, उस पर तुम्हारी तकलीफ बहुत शाक गुजरती है। ये खिताब का पहला हिस्सा आम है। फिर फरमाया जहाँ तक मोमिनों का ताल्लुक है वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो तो जैसे अल्लाह अपने बंदों पर रऊफ है, जैसे अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है और बार बार रहम लेकर आता है, उस तरह ये मोमिनों पर तो ये रसूल रऊफ भी है और रहीम भी है। इस रसूल के मुंह से ये कलमा निकला है अगर मुझे इजाजत होती तो मैं लकड़ियों के गट्ठे उठवाकर इन नमाजियों के साथ लेकर चलता और जो बेनमाज हैं उनको उनके घरों में जला देता। दरअसल इसमें एक पैगाम है, वो ये है कि वो लोग जो इबादत नहीं करते वो आग का ईंधन है और बेहतर है कि इस दुनिया में जल जाएं बनिस्बत इसके कि मरने के बाद की आग में डाले जाएं। ये हकीकी पैगाम है और इबादत ही है जिसके साथ सारी निजात वाबस्ता है। बस वो लोग जो आज इस जुमे की बरकत ढूंढने के लिए जौक दर जौक मसाजिद की तरफ आए हैं, उनको अंदर जगह नहीं मिली तो बाहर गलियों में बैठे हुए हैं, उन सब तक जिन तक भी ये आवाज़ पहुँचे मैं ये पैगाम पहुँचाता हूँ कि हमारी इबादत रोज़मर्रा की 5 वक्त की इबादत है और हर दफ़ा जब अजान की आवाज़ बुलंद होती है तो मोमिन का फ़र्ज है कि अपने घरों को छोड़े और उस मस्जिद की तरफ चल पड़े जहाँ से इबादत के लिए बुलाया जा रहा है। हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह, हैया अलफलाह, हैया अलफलाह। 5 मरतबा ये आवाज़ें सुनते हो कि देखो नमाज की तरफ चले आओ, नमाज की तरफ चले आओ, कामयाबियों की तरफ चले आओ, कामयाबियों की तरफ चले आओ, और फिर भी जवाब नहीं देते। बस वो लोग जिनको मसाजिद तक पहुंचने की तौफीक है और तौफीक का मामला बंदे और खुदा के दरमियान है, कोई नहीं कह सकता कि फलां को तौफीक है या नहीं है। بعض دفعہ ایک بیماری دوسرے کو دکھائی دے نہیں سکتی, ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں, وہیں انسان کا قدم رک جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر تم بیمار ہو تو تمہارا معاملہ تمہارے خدا کے ساتھ اور ہمارا معاملہ ہمارے خدا کے ساتھ. لیکن ہر شخص خود جانتا ہے کہ اسے توفیق ہے کہ نہیں. بس جسے بھی توفیق ہے اس کا فرض ہے کہ پانچ وقت مساجد میں جا کر عبادت بجا لائے, اور اگر پانچ وقت مساجد میں نہیں جا سکتا تو جہاں اس کو توفیق ہے وہیں مسجد بنا لے, جہاں اس کے لیے ممکن ہو باجماعت نماز پڑھے یا پڑھائے, اور اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو یا دوسروں کو اکٹھا کر لے تاکہ اس کی نمازیں باجماعت ہو جائیں. جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے گا, جس کے دل میں ہر وقت یہ طلب اور بےقراری ہو کہ میری ہر نماز باجماعت ہو جائے, اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جماعتیں جو باجماعت ممکن نہیں ہوں گی ان کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ اذان دے کر باجماعت نماز کی نیت سے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی اور اس کے ساتھ شامل ہونے والا نہ بھی ہوگا تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا, وہ اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اس کی نماز باجماعت ہی رہے گی. تو یہ وہ برکت ہے جو ہر روز پانچ دفعہ آپ کے سامنے آتی ہے, اسے منہ موڑ لیتے ہیں, اور سال میں ایک دفعہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہے کہ وہی دن ہمارے گناہ بخشوانے کا دن ہے, اور کیا پتا کوئی کس دن مرتا ہے, یہ بھی تو سوچو. کیا ضرور جمعے کے مان بعد بخشوانے کے بعد ہی تم نے مرنا ہے؟ حالانکہ جمعۃ الوداع کے ساتھ کسی بخشش کا ذکر مجھے تو نہیں ملا. لیکن اگر ہو بھی تو سال میں جو باقی دن پڑے ہیں 364, ان دنوں میں اسرائیل بیکار کب بیٹھتا ہے؟ کیا مقدر اور لازم ہے کہ تم جمعے کے دن بخششیں کروانے کے بعد مرو گے؟ اس موت تو ہر وقت آ سکتی ہے, اس کا کوئی وقت مقرر نہیں, کوئی دن مقرر نہیں ہے. تو روز مرہ کی پانچ وقت کی نمازیں اس لیے آتی ہیں کہ تم بخشی ہوئی حالت میں, دھلی ہوئی پاک حالت میں یہاں سے روانہ ہو. بس اس پہلو سے جماعت کو میں نماز با جماعت کی طرف متوجہ کرتا ہوں, اور وہ دوسرے مسلمان بھائی بھی جو رفتہ رفتہ ہمارے جمعہ میں ٹیلیونٹ کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طرف توجہ فرمائیں اور اپنے بھائی بندوں کو دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ روز مرہ کی پانچ وقت کی نمازوں کا قائم کرنا یہ قرآن کریم کے پیغامات کی جان ہے, اور اگر مسلمان اس بات پر قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ایسا نظام جاری ہو جائے گا جس سے خدا کے فضل سے اسلام کو وہ پرانی کھوئی ہوئی ظاہری عظمت اور شوکت بھی مل جائے گی, کیونکہ ظاہری عظمت اور شوکت کا اصل تعلق اندرونی روحانی عظمت اور شوکت سے ہے. اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوکت بحال ہو جائے تو ظاہری عظمت نے پیچھے آنا ہی آنا ہے. اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوکت بحال نہ ہو تو ظاہری شوکت کے پیچھے آپ جتنا چاہیں چکر لگائیں, کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو بے معنی ہوگی, بے روح کے جسم ہوگا, خدا کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. بس اپنے اندرونوں کو سواریں اور اندرونی عظمت کے پیچھے دوڑیں, اللہ تعالیٰ وہ عظمت عطا فرمائے جس کے متعلق خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں سب سے معزز انسان وہ ہے, سب سے عظیم شخص وہ ہے اور اللہ کی نظر میں ہے جو زیادہ متقی ہو. بس تقویٰ کے تقاضے تو عبادت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح توجہ فرمائیں گے. جمعہ کے دن جو برکتوں کا ذکر ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سے اس کی مثال رکھتا ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر کی, سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے, باب فی فضل الجمعہ. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے پاس اس کی بڑی عظمت ہے, اور وہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اب یہ وہی بات ہے کہ جمعہ کے علاوہ عیدین کی, یعنی جو خود جمعۃ الوداع کے علاوہ عیدین کی بڑی عظمت ہے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین سے زیادہ ہر جمعہ کی عظمت خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے. اور اس میں پانچ خوبیاں ہیں. اول, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا, یعنی آدم کو جمعہ کے دن مبعوث فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی طرف بھیجا. پہلے کا تعلق مباسط سے نہیں, پہلے کے دن اس آدم کی پیدائش سے ہے, پہلی بات کا جس نے مبعوث ہونا تھا. تو فرمایا وہ آدم پیدا بھی جمعہ کے دن ہوا اور اس کی باست بھی اسی دن ہوئی, اور روحانی منصب پر جمعہ ہی کے دن فائز فرمایا گیا. اور اسی دن اللہ نے آدم کو وفات دی, تو اس کی وفات بھی اسی دن ہوئی, گویا کہ جیسا کہ مسیح کے متعلق آتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, وہی حال آدم کا تھا. اور قرآن کریم میں جو مسیح کو آدم سے مشابہت دی گئی ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مشابہت کا اطلاق ان سب باتوں پر بھی ہو رہا ہے. پہلا آدم جس کو مسیح سے مشابہت دی گئی ہے, وہ اس کی پیدائش کا دن بھی مبارک تھا, اس کی موت کا دن بھی مبارک تھا, اور وہ بھی اسی مبارک برکتوں کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا. کیونکہ یہاں بعد میں اٹھانے کا ذکر تو نہیں, لیکن جس دن مبعوث کیا گیا اس کا ذکر ہے. اور جو دن, جو شخص دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے, آخر میں بھی وہ اسی طرح برکتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا. چوتھی بات یہ بیان فرمائے گی, اسی دن وہ ساتھ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے سوال نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے, جب تک کہ وہ کسی حرام کے متعلق نہیں مانگتا. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض عام کی گھڑی ہے. اس گھڑی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوتا مگر حرام مطالبے کا, حرام دعا کا. بس اگر تمہاری دعائیں نیک ہیں تو جمعہ کے دن خصوصیت سے دعائیں کیا کرو. اور یہ پیغام ان کے لیے ہے جو جمعہ کے لیے پر حاضر ہوتے ہیں, جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اور ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ ان موانع کو جو جمعہ کے رستے میں ہمیں حائل ہیں, ان روکوں کو جن کی وجہ سے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے, کس طرح دور کریں. یہ بات میں نے خصوصیت سے اہل مغرب کے لیے کہی ہے جہاں جمعہ کا دن کام کا دن, روزمرہ کے کام کا دن ہے. اور پہلے بھی میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کریں کہ تین جمعے اکٹھے ناغا نہ کریں, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین جمعہ اکٹھا ناغا کرنے والوں کے لیے بہت انذار فرمایا ہے اور سخت لفظ آئے ہیں. اس لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو جمعے میں سے ایک, تین جمعے تو اول تو ہر جمعہ پڑھنا ضروری ہے, لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ایک جمعہ تو ہر صورت میں پڑھو, خواہ چھٹی لینی پڑے. لیکن جب یہ میں نے تحریک کی تھی اس کے بعد سے مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں, بہت بڑی تعداد جماعت کی ایسی ہے جنہوں نے اس وقت لبیک کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے آسان فرما دیے. بہت سے طلبہ تھے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے جا کر یہ بات پیش کی, اور طالبات تھیں اور اساتذہ نے ان کی بات مان لی, اور جن کی بات نہیں مانی گئی ان کے ماں باپ نے کہا ہم ایک جمعہ تو ہم بہرحال تین میں سے ضرور اس کو لے کے آئیں گے, گھر میں تم جو چاہو کرو, اور ایسے ہی کرتے رہے. بعض ایسے بھی مخلصین تھے جنہوں نے اپنے ان دفتروں سے استعفے دے دیے, ان ملازمتوں سے استعفے دے دیے جن میں ان کو جمعے کی اجازت نہیں تھی, اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر رزق کے سامان مہیا فرما دیے. تو یہ ایک بہت ہی اہم برکت ہے جو ہر جمعے سے وابستہ ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ خدا کی طرف سے انکار نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ وہ حرام کام کا مطالبہ خدا سے عرض کیا جائے کہ یہ حرام کام کرنے دیا جائے. اور اسی دن شفاعت قائم ہوگی. یہ بہت ہی اہم مضمون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنایا ہے, یعنی وہ گناہگار جن کی کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ کوشش تو کرتے رہے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں, مگر بعض ایسے موانع تھے, بعض ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا عمل نامہ پورا ایسے مقام سے نیچے رہ گیا جہاں جا کر نجات ملتی ہے. یعنی ان کی برائیاں, دوسرے لفظوں میں ان کی برائیاں کچھ ان کی خوبیوں پر غالب رہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. ایسے لوگوں کی شفاعت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مرتبہ اور مقام بخشا گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن شفاعت قائم ہوگی, کوئی مقرب فرشتہ نہیں, اور نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ ہوائیں اور نہ پہاڑ اور نہ سمندر, مگر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. یہ ساری خوبیاں جمعہ کے ساتھ, جمعہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی. بس شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعہ سے تعلق جوڑو, کیونکہ شفاعت کا مطلب ہے ایک چیز کو جو بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہو دوسری کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ایک شخص نجات تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا ہے اور کچھ فاصلہ بیچ میں ہے, تو رحم کرتے ہوئے, شفقت فرماتے ہوئے اس وہاں سے اس رسی کو پکڑا جائے اور شفاعت سے جوڑ دیا جائے, یعنی اس مقام سے جوڑ دیا جائے جہاں جا کے اس نے نجات پا لینی تھی. یعنی دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا ہو اور انسان کی طاقت ختم ہو جائے, وہاں تک نہ پہنچ سکے, تو اوپر سے ایک ہاتھ آئے اسے اٹھا کر بام تک پہنچا دے, یعنی چھت تک پہنچا دے, یہ شفاعت ہے. تو جمعے کے دن جو آئے گا اسی کو شفاعت ملے گی, کیونکہ شفاعت جمعے کے دن ہی بانٹی جائے گی. جو جمعے سے غیر حاضر ہیں ان بیچاروں کے لیے, ان کو تو پتہ ہی نہیں شفاعت ہوتی کیا ہے. بس وہ لوگ جو شفاعت کے تمنا رکھتے ہیں ان کو بھی, ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ جمعے سے خاص تعلق قائم کریں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ سب خدا کے مقرب اس دن سے ڈرتے ہیں, اور فرشتے بھی, اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر بھی. یہ کیا وجہ ہے؟ اس دن میں وہ کون سی ہیبت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس دن کا خوف کھاتے ہیں؟ یہاں دراصل خوف کھانا احترام کے معنوں میں ہے. اس دن کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس دن کی بے حرمتی سے ڈرتے ہیں, یہ مراد ہے, ورنہ تو اس کا کوئی معنی نہیں بنیں گے. ایک طرف برکتیں بیان ہو رہی ہوں اور کشش پیدا کی جا رہی ہو, لوگوں کو بلایا جا رہا ہو آؤ اس دن سے برکتیں پاؤ, اور دوسری طرف یہ اعلان ہو رہا ہو کہ بہت خطرناک دن ہے, خبردار, بڑے بڑے مقرب اور فرشتے بھی اس دن سے ڈر جاتے ہیں, پہاڑ بھی ڈرتے ہیں اور سمندر بھی ڈرتے ہیں اور زمین کی سطح بھی ڈرتی ہے. تو یہ اعلان سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس دن کی حرمت سے ڈرتے ہیں. یہ دن جو محرم بنایا گیا ہے اس کے احترام, اس کی عزت اور اس کے احترام کے قیام میں جو کوتاہی ہو سکتی ہے اس سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم اس دن کے تقاضے پورے نہ کر سکیں. بس یہ مراد ہے کہ اگر مقربین کو بھی خوف ہے کہ اس دن کے تقاضے پورے کرنے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں, تو عامۃ المسلمین, عام انسان کو تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے, کیونکہ اس سے تو یہ اس دن کے تقاضے پورے کرنا بظاہر ممکن دکھائی نہیں دیتا, اس کی طاقت سے بڑی ہی بات دکھائی دیتی ہے. بس یہ بھی اللہ ہی کے فضل کے ساتھ عطا ہوتا ہے. اگر آپ دعائیں کرتے رہیں اور اس مضمون کو سمجھ کر جمعے کی عظمت اور احترام کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر اللہ مدد فرمائے گا. ہر توفیق اسی سے ملتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جمعت الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے, سوال ہوا تھا آپ پر کہ جمعہ کے دن یعنی جمعت الوداع کے دن لوگ تمام نمازیں پڑھتے کہ گزشتہ نمازیں جو ادا نہیں کیں ان کی تلافی ہو جائے, اس کا کوئی جواز ہے کہ نہیں, یہ سوال تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فضول امر ہے, مگر ایک دن ایک شخص بے وقت نماز پڑھ رہا تھا, کسی شخص نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں, اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس آیت کے نیچے ملزم نہ بنایا جاؤں, ارایت الذی ینہا عبد اذا صلی, کہ کیا تو نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا, ینہا عبد اذا صلی, خدا کے بندوں کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو ان نمازوں کے متعلق تائید میں کچھ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ کرنے دو ٹھیک ہے, عمر بھر کی چھٹی نمازیں پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے. فرمایا نہیں ہوگا ٹھیک, مگر مجھ میں یہ ضرورت نہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے روک دوں اس کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ہاں اگر کسی شخص نے عمدن نماز اس لیے ترک کی ہے کہ قضائے عمری کے دن پڑھ لوں گا تو اس نے ناجائز کام کیا ہے, اگر ندامت کے طور پر تدارک کے مافات کرتا ہے تو پڑھنے دو. اگر شرمندہ ہوا ہے, اس کو احساس ہی بہت بعد میں ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہوش اب آئی ہے جبکہ بہت کچھ میں اپنی عمر کا حصہ ضائع کر بیٹھا اور وہ نمازیں جو میں نے نہیں پڑھی میں کسی طرح ان سب کو دہرا لوں, تو فرمایا اگر یہ ندامت کے جذبے سے بات پھوٹی ہے, اگر شرمندگی کا احساس ہے تو پھر پڑھنے دو, اللہ ہو سکتا ہے اس ندامت کو قبول فرما لے, ہمیں اس سے کیا, ہمارا یہ کام نہیں کہ اس میں دخل دیں. کیوں منع کرتے ہو؟ فرماتے ہیں پڑھنے دو, کیوں منع کرتے ہو, آخر دعا ہی کرتا ہے. ہاں اس میں پست ہمتی ضرور ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, کم ہمتی کا کام ہے. جو وقت نمازوں کے مقرر تھے ان کو تو کھو دیا اور بعد میں ندامت محسوس کی جبکہ بہت دیر ہو چکی تھی, وقت گزر چکا تھا. پھر فرماتے ہیں پھر دیکھو منع کرنے سے کہیں تم بھی اس آیت کے نیچے نہ آ جاؤ جس آیت کا ذکر حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ نیک کام خواہ کوئی صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, برمحل کر رہا ہو یا بے محل کر رہا ہو, اسے روکنے سے اعتراض کرنا چاہیے, کر بیٹھے تو اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرو. بس یہ تو جمعۃ الوداع کی برکتوں کا مضمون تھا, لیکن اس کی کچھ ایسی برکتیں ہیں جن کا تعلق کل عالم ہی سے نہیں بلکہ ہر زمانے سے ہے, اور وہ برکتیں وہ ہیں جو اولین کو آخرین سے ملانے والی ہیں. وہ برکتیں ہیں جن برکتوں کے دور سے ہم آج گزر رہے ہیں. یہ جمعہ کا دن جماعت کی تاریخ میں ایک خاص برکت کا دن ہے. روزمرہ کا جمعہ تو برکتوں والا ہوتا ہی ہے, لیکن یہ جمعہ, آج کا جمعہ جو ہے, یہ ایک ایسا جمعہ ہے جس کی برکت تاریخ سے ثابت ہے, خدا تعالیٰ کی جو سنت جاری ہوئی ہے اس دور میں اس سے ثابت ہے. وہ اس طرح کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی فرمائی تھی, اور وہ پیشگوئی اس بات کی علامت تھی کہ وہ مہدی جس کے حق میں آسمان اس طرح گواہی دے گا اس کی وہ جماعت ہوگی جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ ذکر ملتا ہے, وآخرین منہم لما یلقو بہم, یہ وہ لوگ ہیں جو آخر میں آئیں گے, ابھی تک نہیں مل سکے صحابہ سے مگر پھر صحابہ سے مل جائیں گے, یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. یہ جس سچے وجود کے متعلق خوشخبری تھی اس کے حق میں آسمان نے گواہی دینی تھی, اور وہ گواہی ایک لمبے انتظار کے بعد دی گئی. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں وہ مہدی ہوں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہدی ہے, تو اس وقت سب کی نظریں اس آسمانی نشان پر لگ گئیں, اور علماء کی طرف سے بکثرت مطالبے شروع ہو گئے اگر تم وہ مہدی ہو تو وہ نشان تو دکھاؤ, وہ آسمانی گواہیاں تو لاؤ جن آسمانی گواہیوں نے مہدی کی تصدیق کرنی تھی. اور وہ کیا تھیں؟ وہ اس حدیث میں درج ہیں جن کے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں. اِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا مہدی ہوگا, وہ تم ہم سے اس کو کاٹ نہیں سکتے, جس کے حق میں آسمان گواہی دے گا, چاند اور سورج گرہن کیے جائیں گے, رمضان میں یہ واقعہ ہوگا. کون ہے جو اس کو ہم سے کاٹ کر الگ کر سکے؟ وہ ہمارا مہدی ہے, ہمارا ہی مہدی رہے گا. اتنے پیار سے یہ پیشگوئی فرمائی, اور پیشگوئی کا ملخص یہ تھا کہ چاند کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں پہلی تاریخ کو یعنی 13 تاریخ کو گرہن لگے گا, اور سورج کو اپنی گرہن کی تاریخوں میں 28 دن گرہن لگے گا, اور یہ واقعہ رمضان مبارک میں ہوگا. اور اس سے پہلے امام مہدی کا دعوے دار ظاہر ہو چکا ہوگا, اور یہ وہ نشانی ہے جو کبھی کسی اور خدا کی طرف سے آنے والے نے اپنے حق میں پیش نہیں کی. لم تکون منذ خلق السماوات والارض, بحیثیت نشان یہ کسی اور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئی. یہ پس منظر ہے جس کو مد نظر رکھیں. الفضل میں اس سے متعلق ایک بہت پیارا مضمون شائع ہوا تھا, جس میں یہ ہمارے کون تھے اعظم اکسیر صاحب کا, اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ایک عرصے کے بعد علماء مطالبے کر رہے تھے, ایک عام شور تھا کہ چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی پورا ہو تو ہم جانیں کہ یہ سچا ہے, تو اس وقت 1894 میں رمضان مبارک میں 13ویں رات کا چاند گہنایا گیا, اور اس سے ایک عام شور برپا ہو گیا. کچھ توقعات جاگ اٹھیں, کچھ لوگ جو اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے انہوں نے بدعاؤں میں تیزی کر لی, اور خوف و ہراس پھیل گیا ان کے دلوں میں کہ یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ایک مہدی کے حق میں, جیسا کہ چاند نے گہنا کر گواہی دی ہے, سورج بھی یہ گواہی نہ دے دے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ بہت دور دور سے احمدیوں کو یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر جا کر آپ کے ساتھ اس بستی میں اس گرہن کو دیکھیں جن کا ان کو یقین تھا کہ 28 تاریخ پہ ہو نہیں سکتا کہ سورج گرہن نہ لگے. چنانچہ 3 ایسے مسافروں کا ذکر اعظم اکسیر صاحب نے کیا ہے کہ مرزا عبدالرحیم صاحب ایک ریاست کے, کہاں ہے وہ, نہیں گوا بیٹھا ہوں اس کو, بات جو زبانی مجھے یاد ہے وہ تو اتنی ہے کہ ایک مرزا عبدالرحیم بیگ صاحب ہوا کرتے تھے, کسی ریاست میں وزیر تھے. ان کے 2 بیٹے اور ان کے 1 دوست, ان تینوں کا لاہور سے, جو طالب علم تھے, ایک قافلہ قادیان کے لیے روانہ ہوا, اور وہ سورج گرہن جس تاریخ کو لگنے کی توقع تھی یعنی 28 کو, اس سے 1 دن پہلے وہ مارا مار بٹالے تک پہنچے کہ دوسرے دن صبح ہم سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں, مگر کوئی ٹانگا کوئی یکا تیار نہ ہوا. وہ بیچارے پھر پیدل چل پڑے اور سحری کے وقت جا کر وہ قادیان پہنچے, اور اس طرح لوگوں میں ایک عام توقع, احمدیوں میں ایک عام رجحان پیدا ہو چکا تھا کہ اس دن خصوصیت سے قادیان میں گزاریں اور اس نشان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اب دیکھیں اللہ کی کیسی شان ہے کہ خدا نے ان توقعات کو کیسا پورا فرمایا. اسی دن صبح زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا, 9 بجے چاند گہنا گیا, سورج گہنا گیا. 9 بجے سورج گہنایا ہے اور سب کی آنکھیں اس طرف تھیں, اور نماز کسوف بھی شروع ہو گئی تھی, اور دلوں میں جو کیفیت ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حیرت انگیز بات, 1300 سال پہلے ایک پیشگوئی تھی کہ ہمارے مہدی کے لیے آسمان اس طرح گواہی دے گا. ایک گواہی آ چکی تھی, دوسری پر نظریں تھیں, اور اس دن قادیان میں انہوں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصدق الصادقین کی پیشگوئی کے مطابق بین ہی اسی طرح ہوا جیسا فرمایا گیا تھا. شروع میں وہ چاند سورج ذرا ہلکا گہنایا گیا تھا, اور اس پر کچھ صحابہ نے باتیں شروع کر دیں کہ لو جی یہ تو ہلکا سا ہے, یہ نہ ہو کہ مولوی کہیں کہ گہنایا ہی نہیں گیا, تمہیں وہم ہے. لیکن ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پورا سورج گہنایا گیا, اور 9 سے 11 بجے تک یہ عجیب نظارہ وہاں ان لوگوں نے دیکھا. یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے پورا ہونے پر آج 100 سال گزر چکے ہیں, اور یہ وہ رمضان ہے جو 100 سال کے بعد اس طرح پھر آیا ہے, ان پیشگوئیوں کے نشان ہمارے تک لایا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جمعہ نے اس میں ایک خاص کردار ادا کیا ہے, اور وہ یہ کہ جو چاند گہنایا گیا ہے اس مہینے میں, وہ بدھ کا جمعرات کا دن غروب ہونے کے بعد جمعے کی رات شروع ہونے پر گہنایا گیا ہے, اور جو سورج گہنایا گیا تھا, یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ گہنایا گیا کہ تاریخ اس طرح بنتی ہے کہ 13 تاریخ جو اس زمانے کی تھی وہ جب اس رمضان میں آئی تو جمعرات کا دن ختم ہو چکا تھا, جمعے کی رات شروع ہو گئی تھی, اور ہم نے جو جشن منایا وہ دراصل جمعے ہی کی رات کو جشن منایا ہے. اور آج جب کہ سورج گہنانے کا دن آیا ہے, 28 تاریخ آئی ہے, تو آج جمعے کا دن ہے. تو وہ جمعہ جو غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کے لیے برکتوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے, جو بھر بھر کے برکتیں لاتا ہے اور ہم پر انڈیلتا ہے, یہ وہ جمعہ ہے جس کے ساتھ ہماری بہت سی برکات وابستہ ہیں. بس جماعت احمدیہ اگر جمعہ کا احترام نہ کرے اور شکر کا حق ادا نہ کرے تو بڑی بدبختی ہوگی. یہ وہ سورہ جمعہ ہی ہے جس نے اولین کو آخرین سے, آخرین کو اولین سے ملانے کی خوشخبری دی تھی. اسی کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو اللہ کا فضل ہے, کون روک سکتا ہے اس کو, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور بڑے فضلوں والا ہے. یہ سورہ جمعہ ہی تھی جس نے یہ خوشخبری آنے والوں کو دی کہ ایسے بھی خوش نصیب آنے والے ہیں جو آخر پر ہونے کے باوجود اولین سے ملا دیے جائیں گے, اور ان کے حق میں ہی آسمان نے یہ دو گواہیاں پیش کی. اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ ساری برکتیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بارش کی طرح برسی ہیں, ہم اسی زمانے سے گزرتے ہوئے ان کی یادوں سے مست ہیں. عجیب کیفیت ہے یہ. میں آج سوچ رہا تھا کہ وہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ سحر مستمر, یہ تو مسلسل جاری رہنے والا ایک سحر ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ہم بھی تو اس سحری کی حالت میں سے گزر رہے ہیں. کیوں کہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ اتنے فضل نازل ہو رہے ہیں, ایسی برکتیں اتر رہی ہیں کہ صحابہ تو گویا جادو زدہ ہیں, نشے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اب تو لگتا ہے کہ وہی جادو کے دن دہرائے جا رہے ہیں, کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جو برکتیں نازل تھیں ہوئی تھیں وہ بھی تو ایک سحر کا سا منظر پیش کرتی تھیں, اور اب ان سے گزرتے ہوئے ہمیں ایسا لطف آ رہا ہے کہ گویا ایک جادو کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کا حال کیا ہوگا جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا, آپ پر عاشق ہوئے, اور اس کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ, سب دنیا تج کے ہر چیز فنا کر کے مسیح موعود کی ہو رہا ہے, اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے. بس اب جب کہ میں دعوت اللہ کی طرف آپ کو دوبارہ بلا رہا ہوں, میں یاد کراتا ہوں کہ ایسے ہی دنوں میں دعوت اللہ کا پیغام شروع ہوا تھا, ایسے ہی دنوں میں وہ آغاز ہوا تھا, اسی مستی کے عالم میں انہوں نے تمام دنیا کو پیغام پہنچائے تھے. اور حیرت انگیز طور پر جب کہ ابھی کوئی مبلغوں کا, مربیوں کا نظام جاری نہیں تھا, وہ صحابہ ہی تھے जो कुछ अनपढ़ भी थे, कुछ पढ़े लिखे भी थे, कुछ बड़े बड़े उलमा भी थे, मगर आलिम थे या जाहिल थे, ज़ाहरी लिहाज से थे, अंदरूनी लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से उनको उलूम से आरास्ता फरमाया गया था, रूहानी उलूम से उनके सीने भरे गए थे। और छोटा था या बड़ा, ज़ाहरी तौर पर आलिम था या जाहिल, वो तमाम के तमाम तबलीग में सरगर्दा रहते थे। और उसी के नतीजे में अल्लाह ताला के फजल से बड़ी तेज़ी के साथ जमातें मुखालफत के अलर रग़म कायम हुई हैं। शदीद मुखालफतें थीं, इतनी कि आप आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तमाम तर मुखालफतें एक तरफ, और वो मुखालफत का दौर जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा ने आगाज़ में देखा है, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। दिन रात सारा हिंदुस्तान, बल्कि अरब तक के उलमा गालियाँ देने और जाने हलाल करने के फतवे देने में मशगूल थे। इनकी जाने हलाल हो गई, इनके माल हलाल हो गए, इनकी बीवियाँ मुतलका हो गईं, कुछ भी इनका नहीं रहा। जो चाहे, जिस तरह चाहे, इनकी इज्जतों पर हाथ डाले, खुदा के नज़दीक मकबूल ठहरेगा। ये वो दौर था जिस दौर में सहाबा की जमात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अकब में रवाना हुई है और हर कदम तरक्की की तरफ उठा है। एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि इस जमात के कदम रुक गए हों। बस खुदा जब उन बरकतों की यादें दोहरा रहा है और वो कैफियतें हमारे दिलों में पैदा फरमा रहा है, जो कैफियतें उस जमाने में सहाबा के दिलों में थीं, और 100 साल की बरकत से हम उस दौर से दोबारा गुजर रहे हैं, तो ये वो जज्बा है जिसके साथ मैं आपको दावत अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। कोई परवाह ना करें दुश्मन इसके इस राह में कैसे रोड़े अटकाता है और कैसी कैसी तकलीफ महसूस करता है। दुश्मन की तकलीफ आपकी खुशियों के को आपके दिलों से कैसे नोच सकती है, नामुमकिन है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पहले तो बगैर किसी कानून के उन लोगों मजलूमों के ऊपर हाथ डाल दिए जो खुश हो रहे थे कि खुदा ताला ने 100 साल के बाद हमें फिर वो दिन दिखाए जबकि चांद सूरज के ग्रहण की अजीम पेशगोई पूरी हुई थी। वो कैदों में डाला गया, घसीटा गया, मारा कूटा गया, गालियां दी गईं, उनके खिलाफ तहरीकात चलें, पत्तोकुई में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, रब्बा में क्या हुआ, जगह जगह ऐसी वाकयात हैं। और कोशिश क्या है कि अल्लाह ने जो उनको पर फजल फरमाया है उससे जो खुश हो रहे हैं ये खुशियां उनसे नोच लें। खुशियां तो दिलों से नहीं नोच सकते, ना हमें ये तौफीक है कि उनके दिल में हसद ने जो गैस बरपा कर रखा है, जो आग खोल रही है, उस आग को ठंडा कर सके, ना उनको तौफीक ना हमें तौफीक। हम दोनों बंदे हैं बेख्तियार। ये हमारा अल्लाह ही है जो गैज़ो गज़ब की आग को ठंडा कर सकता है, और ये अल्लाह ही है जो हमारी खुशियों को और बढ़ाता चला जाएगा। बस अहले रव्वा और अहले पाकिस्तान की उन खुशियों की राह में जो खुदा ने उनको अता की, रोड़े अटकाने वालों का बदला मैंने इस तरह लिया कि आज के दिन बैनुल अक़वामी अहमदिया टेलीविजन को हदायत की कि वो चांद सूरज के ग्रहण की खुशखबरियाँ अहले रब्बा के नाम से मनसूब करके उनका जिक्र उनके खुशियों के प्रोग्राम बनाएं और सारी दुनिया को दिखाएं। उस वक्त तो मैंने अहले रब्बा का नाम लिया था, गालबन यही नाम लिया जा रहा होगा, लेकिन अब मुझे ख्याल आया कि सिर्फ रब्बा नहीं, और भी तो पाकिस्तान के अहमदी हैं जिनके मुतलिक अब कानून बनाकर नोटिस दिए जा चुके हैं कि खबरदार है जो तुम खुदा के फजलों पर खुश हो। कि खुदा के फजलों को रोक तो देखो, रोक के रोक दो, अगर रोका जा सकता है तो खुशी किस तरह छीन सकते हो। फजल नाजिल होंगे तो खुश तो हम होंगे, लेकिन खुदा के फजलों को रोकोगे कैसे, ये तो समझाओ। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशाउ, तुम्हें नसीब नहीं हुआ तो जिसको देता है उसको देगा और देता चला जाएगा, और रोकोगे कैसे, वो ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम है, बड़े फजल हैं उसके पास। एक रोकोगे तो 10 और अता फरमा देगा, 10 रोके तो 1000 और अता कर देगा। बस जमात अहमदिया के ऊपर खुदा के जो फजल बरस रहे हैं इनको तो रोकने की तुम्हें ताकत नहीं, लगा लो जोर। खुशियां भी नोच नहीं सकते, वो तो दिलों में पैदा होती हैं, और कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे दिलों से वो गैज़ और गजब और हसरत नोच नहीं सकती, वो तो बढ़नी बढ़नी। قرآن کریم کی پیشگوئی ہے کہ جب یہ لوگ جو آخرین میں پیدا ہوں گے یہ اللہ کے فضل کے ساتھ بڑھیں گے, ان کے حق میں پیشگوئیاں پوری ہوں گی, ایک کھیتی کی طرح نشو و نما پا کر بلند تر ہوں گے اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے. تو بعض ظالم ایسے ہیں ان کے مقدر میں غیظ و غضب کے سوا کچھ نہیں. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, وہ جو مسیح موت کے منکر ہیں ان کے لیے غیظ کے سوا کچھ نہیں ہے. بس اس غیظ کا کیا علاج ہے میرے پاس, جبکہ خدا فرماتا ہے کہ ہر احمدیت کی ترقی پر, یعنی احمدیت کا لفظ نہیں ہے, میں وضاحت کر دوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شان کے اظہار کا تذکرہ ہو رہا ہے, شان احمدی, وہ شان جو مسیحیت سے ملتی جلتی ہے, وہ شان جس کا انجیل میں ذکر ہے. اس لیے بطور استنباط میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان جو اس کا تورات سے تعلق تھا وہ اور طرح بیان ہوئی ہے, اس میں بڑا جلال ہے, اس میں بڑی شان ہے, اور ایسا ایک روب اس میں پایا جاتا ہے, محمد رسول اللہ والذی نماہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کفار پر بڑے سخت ہیں, ان کو طاقت نصیب ہوئی, ان کو وہ تلوار نصیب ہوئی ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کو سزائیں دیتے ہیں, ایک یہ شان ہے. اور پھر فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, لیکن انہی لوگوں کی ایک مثال انجیل میں بھی تو دی گئی ہے, وہ مختلف ہے. اس شان میں ان کی نرمی, ان کے حلم کا ذکر ہے, ان کے رفتہ رفتہ نشو و نما پانے کا ذکر ہے, ان کے ایسے کمزور آغاز کا ذکر ہے کہ دشمن چاہے تو سمجھے گا کہ میں اپنے پاؤں تلے رون دوں گا, اور یہ جو پودا کونپلے نکال رہا ہے اس کو اپنے قدموں تلے مسل کے رکھ سکتا ہوں. یہ وہ شان ہے. اب دیکھیں پہلی شان اور اس شان میں زمین و آسمان کا فرق ہے, یعنی بیان کے لحاظ سے اور طرز کے لحاظ سے, ایک ہی دور کے دو ذکر نہیں ہیں. بس ہم حق بجانے پہ یہ کہنے پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس شان کی مسیح نے خبر دی تھی, اس شان نے اسی زمانے میں ظاہر ہونا تھا جس زمانے میں امت محمدیہ میں مسیح نے ظاہر ہونا تھا. بس کیسی مناسبت ہے, کوئی بات قرآن کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی جو قرآن نہیں کہتا. بس دو مثالیں اتنی کھلی کھلی واضح الگ حالات پر اطلاق پانے والی ہیں کہ بیک وقت ایک وقت میں ان کا اطلاق ہو نہیں سکتا, مگر ساتھ ہی مسیحیت کی پیشگوئی کی وجہ سے جو مسیح نے محمد رسول اللہ کے متعلق فرمائی اور حضرت محمد رسول اللہ نے اس مسیح کے متعلق اپنی امت میں آنے کی خبر دے دی, ان مضامین کو جب اکٹھا آپ دیکھتے ہیں تو وہ باتیں نکلتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم ہی ہیں وہ آخرین کے دور میں پیدا ہونے والے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ برکتیں پائیں, ہم ہی ہیں جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو آخر میں ہونے کے باوجود اولین سے ملایا گیا تھا, اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جو 100 سال کے بعد پیدا کیے گئے ہیں, اس زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں جب مسیح موت کی 100 سالہ تاریخ اول سے آخر تک دہرائی جا رہی ہے. وہ ساری برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے. میں نے اپنی خلافت کے بعد پہلے خطاب میں جماعت کو متوجہ کیا تھا کہ یاد رکھو یہ غیر معمولی دن ہیں جن میں ہم داخل ہوئے ہیں. 82 میں پہلا معموریت کا الہام ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو, اور 82 ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب خلافت پر فائز فرمایا. یہ میری شان نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا, میں اس خلافت کے دور کی بات کر رہا ہوں. اس خلافت کے آغاز سے جس پہ خدا نے مجھے مجھے قائم فرمایا, اس خلافت کے بعد سے وہ ساری تاریخ 82 سے لے کر آخر تک دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جائے گی. وہ ساری برکتیں جو مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی شروع کی تھیں یہ اس دور اسی دور سے تعلق رکھتی ہیں. ہم سب اس میں شریک ہیں, میں نہیں آپ سب, وہ ساری جماعت جس کو خدا نے اس آغاز سے لے کر آخر تک کے لیے ان برکتوں کو دیکھنے کے لیے چن لیا ہے, अल्लाह बेहतर जानता है हम में से कितने हैं जो कितनी बरकतें देखेंगे, मगर दुआ हमें यही करनी चाहिए कि हम में से भारी तादाद ये हो कि वो 82 से लेकर आखिर तक कम से कम 2008 साल तक जिंदा रहकर अल्लाह के फजलों के गवाह बनते रहें। और ये वो मुबारक अजीम दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इसका शुक्र का हक कैसे अदा हो सके, नामुमकिन। ये वो जादू है जो मैं कह रहा हूँ जिसके नशे में हम चल रहे हैं, और यही वो जादू है जो हकीकत बनकर दुनिया की तकदीर बदलेगा। आप पर इस जादू का नशा तारी है तो याद रखें कि फिर इससे दुनिया में भी तब्दीलियां पैदा होंगी। इस रूह के साथ आप तरक्की की इस राह पर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। दुश्मन तकलीफ में पहुंचाता है, पहुंचाता रहे, फजलों की राह नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकेगा, जो चाहे कर लें। लेकिन आप वफाफ के साथ इस राह पर कदम रखते रहें, इससे कदम हटाएं नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हर आने वाला दिन हमारे लिए और बरकतें लेके आएगा, हर आने वाला हफ्ता हमारे लिए और बरकतें लेके आएगा, हर आने वाला महीना हमारे लिए और बरकतें आसमान से उड़े लेगा, हर आने वाला साल बरकतों के साथ हमारा खैर मकदम कहेगा, हर जाने वाला साल बरकतें छोड़कर हमारे लिए जाएगा। ये अजीम दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और खुदा के शुक्र के गीत गाते हुए, उसकी हम्द व सना करते हुए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। कोई नहीं जो तुम्हारी राह रोक सके।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوقه يستجب لكم ولذكر الله أكبر جو باہر کے ملکوں میں اس وقت جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں ان کو اطلاع کے لیے میں بتاتا ہوں وہ جو جشن کے عالمی پروگرام ہیں ان کی کچھ جھلکیاں انشاءاللہ جمعہ کے بعد بھی دکھائی جائیں گی اس لیے ٹیلی ویژن فوراً بند کر کے رخصت نہ ہو جائیں